اس کے بعد اب آپ غور کیجئے کہ ایک سوشلسٹ نظام پیش کرنے کی کیا شکلیں اختیار کی. وہ چاہتا ہے کلم کھلا یہ کہتا ہے کہ ہم وہی نظام چاہیں. میں اچھی بات ہے ان لوگوں کی قدر کرتا ہوں کہ جو ایمانداری کے ساتھ جس چیز کو قائم کرنا چاہتے ہیں اس کو کلم کھلا یہ کہتے ہیں, اس پر فریب کا کوئی پتہ نہیں جاتا. وہ لوگ علانیہ اور صاف طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سوشلسٹ نظام قائم کریں. اب پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان سوشلزم کو قبول کر سکتے ہیں؟ مسلمان ہے, مسلمانوں کی کوشش سے یہ ملک بنا ہے, مسلمانوں کی عظیم اکثریت اس ملک میں آباد ہے. سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان سوشلزم کو قبول کر سکتے ہیں؟ سوشلزم کا لفظ مختلف معنوں میں دنیا میں استعمال ہوتا ہے, اس کے لغوی معنوں سے بحث نہیں ہے کہ لغت میں ڈکشنری میں سوشلزم کے معنی کیا ہے. سوشلزم کے نام سے بہت سارے نظریات کی دنیا میں پیش کیے جا رہے ہیں, وہ بھی سن واقعی یہاں میرے بحث نہیں ہے. یہاں جو لوگ سوشلزم لانا چاہتے ہیں وہ مارکس کے پیرا ہے, مارکسزم کے قائل ہیں. سائنٹیفک سوشلزم جس چیز کا اس کا نام ہے اس پر نافذ کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے اس بات کو چھپایا بھی نہیں ہے. وہ بھی یہ دھوکہ نہیں دیتے کہ ہم مارکسزم کے قائل نہیں ہیں, سائنٹیفک سوشلزم کے قائل ہیں. میں اس بات کی بھی قدر کرتا ہوں کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں وہ صاف صاف اپنا جو نظریہ رکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان کن واقع اس نظریے کو قبول کر سکتے ہیں؟ اس نظریے کی بنیاد یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے کہ جس سے ہم ہدایت نہیں ہیں, کوئی رسول نہیں ہے کہ جس کی ہم پیروی کریں, کوئی آخرت نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر, جس کے عقیدے کی بنیاد پر ہمارا اخلاق قائم ہے. وہ مادیت کی تعبیر کرتے ہیں, تاریخ کی مادی تعبیر پیش کرتے ہیں جو خدا اور رسالت اور آخرت تینوں کی نفی کرتے ہیں, بلکہ جس کے نقطۂ نظر سے خدا کا تخیل در حقیقت مادہ پرستانہ مفاد کی بنیاد پر پیدا ہوا ہے. تو ایک مسلمان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے, جب تک وہ مسلمان ہے اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ مارکسزم کے اس نظریے کو قبول کرے. جو ایماندار ایمان مارکسزم پر ایمان رکھتا ہے دھوکہ دینے والا نہیں ہے, وہ صاف صاف اس بات کا اقرار کرے گا کہ میں مارکسسٹ ہوں مسلمان نہیں. اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا اور مارکسسٹ بھی کہنا یہ دو ہی وجوہ سے ہو سکتا ہے, یا آدمی مارکسزم کو نہیں جانتا ہے یا آدمی اسلام کو نہیں جانتا, اور یا پھر دھوکہ دینا چاہتا ہے. ان تین شکلوں کے خلاف کوئی شکل نہیں. اگر کوئی سے سچا ہے, صداقت کے ساتھ کام لینے والا ہے, تو وہ صاف صاف یہ کہے گا کہ میں مارکسزم کو مانتا ہوں, قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت تینوں کو نہیں مانتا. اب بتائیے ایک مسلمان مسلمان ہوتے ہوئے کیسے ہو؟ اس کے آگے دیکھیے کیا سوشلزم اختیار کر کے پاکستان باقی رہ سکتا ہے؟ اول تو ہمارے ایمان ہی کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو رد کر دیں, لیکن اس کے آگے دیکھیے اگر سوشلزم اختیار کر لیا جائے تو پاکستان باقی نہیں رہ سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر مشرقی پاکستان میں سوشلزم ہو اور مغربی پاکستان میں سوشلزم ہو تو یہ رشتہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنا پر یہ ایک ملک رہے, بیچ میں 1000 میل کا فاصلہ ہندوستان کا ہے. کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان کی سوشلسٹ گورنمنٹ مغربی پاکستان کی سوشلسٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ایک وفاق بنائے, ایک رشتے میں منتقل. خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ اگر کوئی جنگ پیش آ جائے تو مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کی کسی کام نہیں آ سکتا, مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کی کسی کام نہیں. یعنی سپاہی اخراج کے لیے بھی ان کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مغربی پاکستان مشرقی پاکستان سے جوڑ کر مشرقی پاکستان میں سوشلزم ہو تو اس کا رشتہ جا کر مغربی بنگال سے ملے گا جہاں سوشلزم اب چل رہا ہے. اس کا رشتہ برما میں جا کر ملے گا یا تھوڑی نکلنا، اس کا رشتہ چین سے جا کر ملے گا یا تھوڑی نکلنا. اس سے کوئی مجھے معقول نہیں ہے کہ مغربی پاکستان کے ساتھ وہ مل کر ایک اسٹیٹ بنائے، ایک ریاست کے روپ میں. اس وجہ سے مغرب سوشلزم کے آن آنے کے معنی یہ ہے کہ پاکستان ختم بحثیت ایک ملک کے لیے باقی نہیں رہ سکتا اگر سوشلزم نہ ہو. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ بجائے خود آپ جو نظام سوشلزم کے نام سے قائم کریں گے وہ کیا چیز ہے. ہم پچھلے 10-11 سال ایک آمریت کی شکتی میں ٹکتے رہے ہیں اور پوری قوم اس آمریت کے ظلم سے چھ. حالانکہ اس آمریت کے ہاتھ میں ملک کے تمام ذرائع پیداوار نہیں آ رہے، وہ تمام کارخانوں کی مالک نہیں ہو رہی، وہ تمام زمینوں کی مالک نہیں ہو رہی، پوری تجارت اس کے ہاتھ میں نہیں آ گئی. صرف اتنی بات تھی کہ اس نے قوم کی آزادیوں کو سلب کر لیا تھا، قوم کے حقوق بنیادی حقوق اس نے سلب کر لیے تھے، اور ملک کے اندر کسی قسم کی ادارے رائے کی، کسی قسم کے ادارے اجتماع کی آزادی اس نے داخل نہیں چھوڑی، اور اپنے اقتدار کے ذریعے سے قوم کے تمام بااثر طبقوں کو اپنے قابو میں کر لیا تھا. صرف اس چیز کا نتیجہ تھا کہ پوری قوم اس آمریت کے خلاف کی ہوتی. ابھی زیادہ دن تو نہیں گزرے ہیں، ابھی ایک سال پورا نہیں گزرا ہے. آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ اس آمریت نے آپ کو اتنا تنگ کر رکھا تھا جس کی وجہ سے آخر کار آپ لاٹیاں کھانے اور مصیبتیں بھگتنے کے لیے تیار ہو گئے، جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہو گئے کہ کسی طرح سے اس آمریت سے ہمیں نجات ملے. تیسرے آنے کے بعد کیا صورت ہے؟ تیسرے آنے کے بعد یہ صورت ہوئی کہ جس حکومت کے ہاتھ میں قانون ہے، جس کے ہاتھ میں پولیس ہے، جس کے ہاتھ میں فوج ہے، جس کے ہاتھ میں جیلیں ہیں، اسی کے ہاتھ میں ملک کی تمام زمینیں بھی ہیں، ملک کے تمام کارخانے بھی ہیں، اسی کے ہاتھ میں تمام رزق ذرائع ہیں، پوری قوم بحثیت کے مجموعی اس کی ملازم بن کر رہے. کوئی ٹرسٹ کی آزادی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، کوئی دوسری جماعت بنانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. میں کسی سوشلسٹ سے پوچھتا ہوں کہ وہ اس کا بتائے کہ کسی سوشلسٹ ملک میں کوئی اپوزیشن بھی پائی جاتی، کسی سوشلسٹ ملک میں کسی سوشلسٹ میں کوئی آزاد اخبار بھی پایا جاتا ہے جو حکومت کا ترتیب کرتا ہے، کسی سوشلسٹ میں دانشوروں کو جو دانشور یہاں سے رہے ہیں سوشلسٹ کی تعلیم دیتے ہوئے ان سے پوچھیے وہاں کے دانشور ایسا ہے کہ جو حکومت کر سکے تو سوشلسٹ ادار کو ترتیب کرے اور جیتا رہ جائے، ان کھیل کر نکلنا پڑ جائے جیلوں میں جاتے اور جیلوں میں نہیں جاتے پاور خانوں میں داخل کیے جاتے. کیونکہ سوشلسٹ نظام میں رہتے ہوئے آزادی ادارے رائے طاقت پر نہیں ہے تو کیا تو پاگل خانہ میں ڈالے. تو میں کہتا ہوں کہ سوشلسٹ نظام یہاں آنے کے بعد یہ ہے کہ پچھلی ایوب خان صاحب کی آمریت جیسی کچھ تھی اس سے ہزار گنی زیادہ سخت آمریت آپ اپنے اندر مسلط کر رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ ایک مرتبہ یہ ٹاپ گلے میں ڈالا تو جا سکتا ہے، پھر اتارا نہیں جائے. اور آج تک کوئی مثال نہیں ہے کہ اسی ملک کے اندر سوشلسٹ انقلاب لوگوں کی مرضی سے آیا ہے. جہاں کہیں بھی یہ آیا ہے سازشوں کے ذریعے سے آیا ہے، زبردستی طاقت کے ذریعے سے آیا ہے، فوجی انقلابات کے ذریعے سے آیا ہے. آج بعض لوگ کیسے پھرتے ہیں کہ صاحب الجیریا میں اور عراق میں اور شام میں سب یہ سوشلسٹ نظام ہے تو کیا وہاں کے لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کہ ان ملکوں میں سے وہ کون سا ملک ہے کہ جس کے اندر لوگوں کی مرضی سے سوشلسٹ نظام ہے؟ آپ تو اخبارات پڑھتے ہیں، اخبارات میں ساری خبریں آتی ہیں، رات کو لوگ سو رہے ہیں، ایک نظام میں صبح اٹھے تو معلوم ہوا کہ راتوں رات کے فوجی افسروں نے انقلاب کر دیا ہے اور ملک کا نظام بدلی ہو گیا. کیا ان ملکوں کے عوام سوشلسٹ نظام ہے؟ فوجی کی خلافات کی بدولت، راتوں رات تاریخوں کی بدولت کی خلافات، یہ لوگوں کی مرضی سے نہیں ہوتی. اب ایک اور طرح ہے کہ جو سوشلنگ پر اسلام کا لیبل لگا کر استعمال کرنا، میں ان گروہ کی قدر کرتا ہوں، ان گروہ کی عزت کرتا ہوں جو کچھ چاہتا ہے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ ہم چاہتا ہم اس سے بحث کر سکتے ہیں معقولیت کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن ایک گروہ ایسا ہے کہ جو مسلمانوں کو یہ دیکھ کر کہ اس قوم میں اسلام کے بلا اور کسی چیز کا سکہ نہیں چل سکتا ہے تو وہ ایک جعلی سکہ لا کر اسی قیمت کرا دیں. جعلی سکے وہی کرائے جاتے ہیں کہ جن کی بازار میں مانگ ہو سکے. اورنگزیب کے زمانے کا سکہ آج کوئی جعلی نہیں بنائے گا، اس وقت کا جو سکہ رہا ہے وہ وقت وہی جعلی سکہ بنائے گا. تو کیونکہ مسلمان قوم میں اسلام کے بلا کسی چیز کا سکہ نہیں بن سکتا، اس لیے اسلام کا کھٹا اس کے اندر لگا کر اسے نافذ کرنا ہے. میں آپ کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام کسی دوسرے نظام کے ساتھ لوگ نہیں آتا، وہ اپنا ایک نظام میں عقائد رکھتا ہے، اپنا ایک نظام میں اخلاق رکھتا ہے، اپنا ایک نظام میں عبادات رکھتا ہے، اپنا ایک نظام میں تمدن و تہذیب رکھتا ہے، اپنا ایک نظام میں معیشت رکھتا ہے. وہ پورا کا پورا ایک مکمل نظام ہے جو اس چیز کے ہر تحریر سے رکھتا ہے. اس نظام میں اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم دوسری قوموں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، ان کے تجربات میں کوئی چیز اگر اچھی ہو تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن اس شخص کے پاس کہ وہ اسلام کے اصولوں کے قابل نہیں، اسلام کے اصولوں کے مطابق، اور جب ہم کوئی چیز اسلام کے اصولوں کے مطابق لے کر آئیں گے تو وہ ظاہر بات ہے کہ اسلامی ہوگی. اگر اسلام کے اصولوں کے خلاف کوئی چیز لائی جائے تو وہ اسلامی نہیں ہو سکتی، اگر اسلام کے اصولوں کے مطابق کوئی چیز لائی جائے تو وہ ظاہر بات ہے کہ اسلامی ہوگی. اس کو ڈسکشن کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو اب جو لوگ اسلام کے نام سے ڈسکشن لانا چاہتے ہیں ان کا معاملہ جو حالت سے خالی ہے، اگر وہ سن جاتے ہیں وہ چیزیں رائج کرنا چاہتے ہیں جن کی اسلام میں گنجائش ہے، جو اسلام کے حضور میں نافذ ہو سکتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اسلامی ہیں، ان کے اوپر اسلامی دشمن کا نام چرچا کرنے کوئی بات. اور اگر وہ کوئی ایسی چیز لانا چاہتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے تو اسلامی دشمن کے معنی ایسے ہی ہیں جیسے اسلامی بدھزم ہو یا اسلامی کرسچینٹی ہو یا اسلامی ہندو ہو، کہ آدھا اسلام آدھا غیر اسلام، یہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. اس لیے اسلامی سوشلزم سے کوئی معنی نہیں. بعض اوقات بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس چند لیا کے تب تک سوشلزم لانا چاہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ کسی چیز کو قومی ملکیت میں لے کر چلانے کا تعلق ہے، اسلام نہ اس کو حرام کرتا ہے نہ فرض کرتا ہے. اگر کسی چیز کے متعلق یہ ضرورت ہو کہ اس کو قومی ملکیت میں لے کر چلایا جائے، چلایا جا سکتا ہے، اس وقت بھی ریلوے قومی ملکیت میں چل رہی ہے، کس آدمی نے اس طرح کا آدمی نظام کو چلا دیا، اس وقت بھی معاہدہ قومی ملکیت میں چل رہا ہے، کتنے کھڑے ہو کر کہا بھی اسلام کے خلاف، اور اگر کوئی مطلب چیزیں کسی کی ٹرین یا انڈسٹری ایسی ہو جس کے متعلق غور و بحث کر کے نیشنل اسمبلی یہ فیصلہ کرے کہ یہ نجی انتظام میں نہیں چل سکتی ہے، اس کو قومی انتظام میں چلانا چاہیے، کیا جا سکتا ہے یہ فیصلہ. یہ سوشلزم نہیں ہے جس طرح سے آج بابدہ کا ہونا سوشلزم نہیں ہے، جس طرح سے آج ریلوے کا قومی انتظام میں چلنا سوشلزم نہیں ہے. سوشلزم اگر ہے تو یہ ہے کہ آپ مثلاً کچھ صنعتوں کو یا کچھ تجارتوں کو قومی انتظام میں اس ارادے کے ساتھ لے کے رفتہ رفتہ تمام صنعتوں، تمام تجارتوں، تمام ذرائع پیداوار کو قومی ملکیت میں لینا ہے. اس صورت میں یہ تبدیل ہونی سوچنی ہے اور یہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ تمام ذرائع پیداوار کو قومی ملکیت میں لے سکتے. اس وجہ سے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج سامنے آیا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد پہلی مرتبہ یہ لوگوں کو صرف ہی یہ ایک بات کی کہ وہ کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ یہ سرزمین یہاں اسلام کے لیے بنی تھی، جس کو مسلمانوں نے اپنی قربانیوں سے اسلام کے خاطر قائم کیا تھا، اس سرزمین میں ایک دوسرا نظریہ اور نظام لا کر نافذ کیا جائے گا جو اسلام کے خلاف. یہ ایک چیلنج ہے. دوسرا چیلنج جو لگائے ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر نہایت بڑے پیمانے پر مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی علاقائی اور لسانی اور نسلی اقلیت سے بتا رہے ہیں. مختلف لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پورے پاکستان کی لیڈرشپ کے قابل نہیں ہیں، اپنے آپ کو خود سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا طریقہ، ایسی پالیسی، ایسا نظریہ اختیار نہیں کر سکتے کہ پورے پاکستان میں ہماری لیڈرشپ کرے. اس وجہ سے وہ مقامی اور علاقائی تعصبات بڑھا کر ان کو ابھار کر اپنی لیڈرشپ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کئی بنگالیت کا تعصب بھڑکایا جا رہا ہے، کئی بلوچیت کا، کئی سندھیت کا، کئی پٹھانیت کا، کئی پنجابیت کا بھی تعصب بھڑکانے کے لیے بات بار بار کھڑے ہوئے ہیں. زبانوں کے تعصبات برپا کیے جا رہے ہیں. آپ غور کیجیے کہ اسلام کے ساتھ اور پاکستان کی وحدت کے ساتھ یہ بھی کرنے کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر فرض کیجیے کہ زبان کو قومیت کی بنیاد قرار دیا جائے تو اس کے معنی ہے کہ بنگالی بولنے والا ہندو اور بنگالی بولنے والا مسلمان ایک قوم، اور وہ مسلمان کے جو بنگالی نہیں بولتا وہ دوسرے قوم. سندھی بولنے والا ہندو اور سندھی بولنے والا مسلمان ایک قوم، اور جو سندھی بولنے والا مسلمان نہیں ہے وہ دوسرے قوم. یہ گویا اسلامی قومیت کی پوری نفی ہے، کلی طور پر نفی ہے. یہ اس بنیاد کی نفی ہے جس کے وہ پاکستان بنا. اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ اگر یہ مختلف صوبائی اور علاقائی اور وطنی تعصبات کھڑے ہوئے اور ہر علاقے کے انتہا پسند لوگ منتخب ہو کر ہماری اسمبلی میں آ گئے تو نتیجہ کیا ہے؟ یہ لوگ مل کر ایک ملک بنانے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ لوگ پاکستان کو ریجوگیٹ کرنے کا، پاکستان کی کتاب لپیٹنے کا فیصلہ کر سکتے. ان کے ہاتھوں سے اس بات کا امکان نہیں ہے کہ یہ پاکستان ایک ملک ہے. یہ دوسرا بہت چیلنج ہے جو ہمارے سامنے آیا. اس لیے آئندہ انتخابات جو ہونے والے ہیں ان کے اندر اصل فیصلہ برف اس پر اس بات کا نہیں ہونا ہے کہ ملک کا آئندہ دستور کیا ہو کیا نہ ہو. اگر معاملات بالکل سیدھے اور سادے ہوتے تو آئندہ دستور کا فیصلہ کرنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں. اصل مسائل میں جہاں اب پیدا ہو گئے وہ یہ ہے کہ اس پاکستان میں اسلامی مملکت قائم ہونی ہے یا کسی دوسرے ملک میں قائم ہونی ہے، اور اس ملک کو ایک ملک رہنا ہے یا کئی ٹکڑوں میں بچ جانا. ہو سکتا ہے کہ آج اس کے ٹکڑے نہ ہوئے، لیکن اگر صوبائی تعصبات رکھنے والے لوگ جمع ہو کر کوئی نظام بنانے کے لیے بیٹھیں گے تو ملک کی تقسیم کی بنا پڑ جائے گی آخر کار یہ ملک ٹکڑے ٹکڑے. اس لیے دوسرا بڑا سوال جو آئندہ انتخابات میں آپ کے سامنے آنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ملک رہ گیا. اور تیسرا بڑا مسئلہ جو سامنے آنا ہے، کیونکہ آئندہ اسمبلی اگر دستور بنا لے تو یہی اسمبلی پارلیمنٹ بن جائے گی اور یہی اسمبلی کی حکومت کرے گی. تو اگر اس اسمبلی کے اندر چھوٹے چھوٹے گروپ جمع ہو گئے، مختلف بہادر افراد اپنے ذاتی افراد کی بدولت انتخابات جیت کر پائیں گے، کچھ انڈیپینڈنٹ ہو اور کچھ مختلف گروپ ایک دوسرے کے متضاد نظریات رکھنے والے جمع ہو گئے، تو اگر ایک آئین وہ بنا بھی لے گئے تو کوئی ایک ایسی حکومت نہیں بنا سکیں گے جو ملک کے مختلف حصوں کو جوڑ رہا ہے اور ملک میں ایک کامیاب حکومت. یہ ہیں اصل مسائل جن سے آپ کو آخر کار سابقہ پیش. اب میں آپ کو مختصر طور پر یہ یہ بتاؤں گا کہ جماعت اسلامی جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اس کی پوزیشن کیا ہے. آپ ایک بات کچھ مدت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ جو لوگ یا اسلام کے خلاف ایک دوسرا نظام لانا چاہتے ہیں وہ اپنا سارا زور جماعت اسلامی کے خلاف کرتا ہے. جتنی گالیاں ہیں وہ میرے لیے جماعت اسلامی کے لیے بات ہے. اسلام کا نام لینے والے پورے بھی ہیں تو گالیاں ان کی طرف بھی چلی جاتی ہیں, لیکن 95% بھی گالیاں میری طرف اور جماعت اسلامی کی طرف ہیں. جتنے الزامات ہیں وہ ہمارے اوپر چسپا کیے جاتے ہیں. پروپیگنڈا کی ساری مشینری جو ہے وہ جماعت اسلامی کی حفاظت کے لیے بات ہے. اسی طریقے سے جو لوگ ملک کے اندر مختلف قسم کے علاقائی تعصبات ابھار رہے ہیں وہ بھی جماعت اسلامی کے خلاف اپنا زور خرچ کر رہے ہیں. اگر کہ دوسری جماعتوں کو بھی اجرا بنا کہتے ہیں جو ملک کے رکھنا چاہتی ہیں, لیکن ان کی طاقت زیادہ تر جو خرچ ہو رہی ہے وہ جماعت اسلامی کو گالیاں دینے پر خرچ ہو رہی ہے, جماعت اسلامی پر الزامات رکھنے پر خرچ ہو رہی ہے, جماعت اسلامی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے. آخر اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی منظم طاقت ایسی ہے جو ان کے راستے میں مؤثر مداحمت کرنے والی تو وہ جماعت اسلامی. واقعی یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی پوزیشن کو ہم واضح کرنا چاہتے تو ایک مدت دراز خرچ کر کے بھی واضح نہیں کر سکتے, لیکن جو لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں انہوں نے ہمارے پوزیشن کو بالکل واضح کر دیا. ہم ان کو نہایت شکر گزار ہیں. ہم خواہ کتنا ہی روپیہ خرچ کرتے اتنا پروپیگنڈا نہیں کر سکتے تھے اپنے آپ. ہم عوام الناس کو اپنی پوزیشن نہیں سمجھا سکتے. ہمارے مخالفوں نے پن پوائنٹ کر کے بالکل صاف طور پر نشاندہی کر کے بتا دیا کہ یہاں کون سی قوت ہے جس سے وہ ڈر رہے ہیں, یہاں کون سی قوت ہے جس کے متعلق وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے راستے میں مزاحم ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ طاقت یہاں نہ ہوتی تو ہم پاکستان کو کھا گئے. اس وجہ سے جماعت اسلامی کی پوزیشن آپ لوگ اچھی طرح سے خود سمجھ سکتے ہیں اگر اس پروپیگنڈا کو دیکھیں گے جماعت کے خلاف. اس جماعت کی تنظیم مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں قریب قریب یکساں, یہ کہنا مشکل ہے کہ مشرقی پاکستان میں جماعت اسلامی کی طاقت زیادہ ہے یا مغربی پاکستان میں. مغربی پاکستان کے بھی ہر حصے میں جماعت اسلامی کی تنظیم ہو جاتی ہے, یعنی یہ ایک ایسی تنظیم ہے کہ جو پورے ملک میں کام کر رہے ہیں, کسی علاقے تک محدود نہیں. اس تنظیم کے اندر زیادہ تر متوسط, نچلا متوسط اور غریب طبقہ شامل ہے. کوئی صاحب نشاندہی کر کے بتائیں کہ جماعت اسلامی میں کوئی سرمایہ دار یا کوئی بڑا کام کرنے والا ہے. لوگوں کو ہماری طرف جس نے اسلام کا نام لیا اس کو آج جماعت اسلامی کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اسلام جماعت اسلامی کے علاج ہو چکا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اسلام کا نام سنتے ہی لوگوں کے دماغ میں جماعت اسلامی آتی ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے, لیکن ہر وہ آدمی جو آج اسلام کا نام لیتا ہے اس کو جماعت اسلامی کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے. مگر جماعت اسلامی کے ارکان اور متقین کی گرفتوں کو اٹھا کر دیکھیے, آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی بڑا سرمایہ دار اس میں نہیں ہے, کوئی بڑا کارخانے دار اس میں نہیں ہے. یہ جماعت متوسط طبقے کی, نچلے متوسط طبقے کی, غریب طبقے کی. تو یہ جماعت نہ کسی صوبائی تعصب میں مبتلا ہو سکتی, نہ یہ کسی قسم کے طبقاتی تعصب میں مبتلا ہو سکتی. یہ ایک غیر جانبدار جماعت ہے جو ملک کی بھلائی اور اسلام کی سربلندی کے لیے متفق ہو کر کام کرتا اور منظم ہو کر کام کرتا. ہمارے مخالفین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ملک کے اندر اگر کوئی منظم جماعت ہے تو جماعت ہوتی ہے. جو ہمارے ہمیں گالیاں دیتے ہیں وہ بھی اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ ایک منظم دماغ ہے. تو خدا کے فضل سے یہ منظم دماغ ہے, پوری تنظیم کے ساتھ کام کر رہی ہے, مخلص کارکنوں پر مشتمل ہے, پورے ملک کے اندر کام کر رہی ہے, کسی علاقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور کسی خاص طبقے کے مفاد سے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس ملک کے اندر اسلام کی سربلندی چاہتی ہے, اس ملک کو ایک ملک بھیجنا چاہتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ اس ملک کا نظام جمہوریت کے طریقوں کے اوپر چلائے. اب جو لوگ اس ملک کو اسلامی مملکت دیکھنا چاہتے ہیں اور جو واحد مملکت دیکھنا چاہتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جمہوری نظام صحیح طور پر چلے, وہ اپنی جگہ خود فیصلہ کریں گے کہ جماعت اسلامی کی طاقت کا ساتھ دے کر وہ اپنے ایک مقصد کو پورا کر سکتے ہیں یا اس طاقت کی مزاحمت کر کے یا اس کا مقابلہ کر کے وہ اپنے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں. یہ ان کے خود فیصلہ کرنے کا, اس معاملے میں محسوس نہیں ہوں. میں نے یہ صحیح پوزیشن کی اور خدا کا شکر ہے کہ کوئی مطالبہ میں نے نہیں کیا ہے. آج بھی اس بات کی شہادت نہیں ہے کہ میں نے جماعت کے حق میں کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے, جو ہم نے واقعہ ہے بس اگر آپ مجھے اس بات کا نیتا ہے بھائی زیادہ بڑے مجھے کہ میں اب مختصر طور پر جماعت کے منصوبے جماعت کا منشور اخبارات میں بھی شائع ہو چکا ہے اور کتابی سطح میں بھی شائع ہو چکا ہے. میں تمام بڑے لکھے لوگوں کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ اس منشور کو پورے غور کے ساتھ پڑھیں. اس منشور میں اگر اپنے نزدیک کوئی چیز قابل اصلاح پاتے ہیں ضرور ہمیں توجہ دلائیں, اس میں کوئی چیز اگر وضاحت طلب پاتے ہیں ضرور ہم سے وضاحت طلب کریں. مختصر طور پر جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جماعت اسلامی کا منشور ایک جامع اور امیر اصلاح کا پروگرام دیتا ہے. وہ زندگی کے کسی ایک شعبے کو کسی ایک پہلو کو لے کر اس کی اصلاح نہیں کرنا ہے, بلکہ زندگی کے سارے پہلوؤں کو لے کر اصلاح کرنا ہے. تعلیم کی اصلاح کرنا چاہتا ہے, اللہ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے, نظم و نقص کی اصلاح کرنا چاہتا ہے, معاشی زندگی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے. ہر پہلو سے اس نے ایک جامع پروگرام پیش کیا ہے تاکہ